الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم. دروشی پڑھنے سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شیخ المشائخ امام الاولیاء حضرت اقدس سید نفیس شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب مدظ اللہ العالی، استاذ القراء حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مشائخ عزام حضرات علماء کرام، قراء حضرات، عزیز طلباء و طالبات اور فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، میں آج کی اس بابرکت محفل میں اپنے اقابر کی زیارت اور قرآن کریم کو حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے ان معصوم چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہونا اپنے لیے شرف اور ہزار افتخار کا باعث سمجھ رہا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے یہاں حاضری ہوئی ہے. واقعتاً کچھ بے آرامی کی وجہ سے میرا گلا میرا ساتھ بھی نہیں دے رہا، اور میں اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں پا رہا ہوں. فیصل آباد کے مسلمانوں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ رب العالمین نے آپ کے شہر میں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اتنے عظیم اداروں کو وجود بخشا ہے. ہر سال سینکڑوں بچے قرآن کریم کی تعلیم مکمل کر کے پھر آگے قرآن پاک کو سمجھنے اور درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. دنیا میں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. ہم نے جو معیار قائم کر رکھے ہیں کہ بڑی سے بڑی ملیں اور فیکٹریاں لگا لینا، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. بڑے مناصب اور اہم عہدوں پہ فائز ہو جانا، یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ محض ہمارا خیال ہے، اور خیال بھی ایسا ہے کہ جس کے غلط ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جن کے چہرے آج آپ دیکھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جسے چور نہیں چرا سکتے، یہ وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، یہ وہ دولت ہے جو انسان سے بے وفائی کا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ دنیا کا مال و دولت تو ایسا ہے کہ آدمی اگر مرض الموت میں مبتلا ہو جائے، یعنی اس مرض میں مبتلا ہو جائے جس مرض میں سال دو سال بعد اس کی موت آئے، مرض الموت کے آتے ہی تہائی مال سے اس کا حق اٹھ جاتا ہے، پھر آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کی کمائی پر اولاد آپس میں لڑ لڑ کے خاک و خون میں لت پت ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی بھی سرمایہ دار اور دولت مند کو اپنی دولت و ثروت، اپنا سرمایہ اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی رہ جاتی ہے، پیچھے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اکثر محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم تو وہ دولت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے، جو حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حفظ کرنے والے طالب العلم کے والد کو اللہ کی بارگاہ سے کیسے کیسے تاج اور عزت و شرف نصیب ہوں گے، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے، وہ ساتھی ہے ہمارا، کہ اس دن جس کے بارے میں فرمایا گیا یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، کہ انسان کو اس کا بھائی، دوست، شوہر کو اس کی بیوی، بیٹے کو اس کی ماں چھوڑ کر بھاگ جائے گی، جب سارے رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، جب دوست منہ موڑ رہے ہوں گے، جب اپنے بیگانے ہو رہے ہوں گے، قرآن کریم تیرا ہاتھ پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں تیری سفارش کر رہا ہوگا۔ یہ حشر کا ساتھی، یہ قبر کا ساتھی، آج ہمارا اس کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا کل اتنا ہی اس کی طرف سے ہمارے ساتھ وفا کا عمل ہمارے سامنے آئے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اور میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں یہ آپ اپنے بچوں کی قیمتی زندگی کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ یہ میٹرک کتنے سالوں میں ہوتا ہے بھائی؟ کتنے سالوں میں ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے کند ذہن آدمی کھڑا ہوں، میں نے یہ میٹرک 3 مہینے میں کیا۔ یہ ایف اے کتنے سال میں ہوتا ہے؟ میں نے 2 مہینے میں کیا۔ ابھی جب انہوں نے جیل میں بھیج دیا، میں نے کہا شاید یہ علماء کی سند کو تسلیم نہ کریں اور اس لحاظ سے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین جانے صرف 8 دن محنت کی، میں نے بی اے بھی پاس کر لیا اور اعلی نمبروں میں سند آ گئی۔ آپ 14 سال بچے کے ضائع کرتے ہیں، 12 سال بچے کے ضائع کرتے ہیں ایک کاغذ کی سند لینے کے لیے، 10 سال بچے کے ضائع کرتے ہیں ایک میٹرک کی سند لینے کے لیے، وہ کاغذ کی سند پکڑ کر مارا مارا پھرتا ہے اور بلاخر مایوس ہو کر ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو ہمارے گھر کے لیے، ہماری برادری کے لیے، پوری قوم کے لیے ذلت رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن مجھے بتلاؤ، جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے، جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے، جنہوں نے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں میں بیٹھ کر اپنا لمحات گزارے ہوتے ہیں، آپ کو ان میں سے کم از کم کوئی بے روزگار نظر نہیں آئے گا۔ مولویوں کے بارے میں کہا کرتا ہوں، زیادہ کھانے سے تو مر سکتے ہیں، بھوکے نہیں مر سکتے۔ مولوی بھوکا مر سکتا ہے؟ ویسے مولوی کو بھوکا رکھو تو وہ بھوکا بھی بہت رہ لیتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں، چلو اس بات کو چھوڑتا ہوں، تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ دیکھیں ایک طرف یہ اتنے سال یونیورسٹیوں میں لگانے والے لوگ, آج آپ ان کے کارنامے پڑھیں, جتنے زیادہ تعلیم یافتہ اتنے زیادہ کرپٹ, اتنے زیادہ لٹیرے, اتنے زیادہ ڈاکو اور چور. مجھے بتلاؤ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے عالم دین کو بھی قومی خزانے کا لوٹنے والا دیکھا ہے؟ کبھی کرپشن کا الزام کسی مولوی پر لگا؟ کبھی رشوت کا الزام کسی مولوی پر لگا؟ میں نے کہنا آپ سے یہ ہے, تو سیاسی بات کرنا مقصد نہیں ہے, ورنہ ہماری سیاست بھی دین سے جدا, ہماری سیاست دین سے جدا نہیں ہے. اور اب تو جب سے طالبان شروع ہوا ہے, دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ طالبان اور حکومت دو الگ الگ چیزوں کا نام. وہ افغانستان کا ٹکڑا جہاں اس وقت جہاں کے 32-33 صوبوں میں ایک ایک صوبے میں چار چار حکومتیں بنی ہوئی ہیں, اس وقت ہر ایک نے اپنا بیریئر لگا کر وہاں لوگوں کو لوٹنا شروع کر رکھا ہے. جب وہاں طالبان تھے تو یہ بات مشہور تھی, آپ سونے کی گلی رقم کی تھیلی کسی چوک میں رکھ دیں, دوسرے دن آئیں گے تو وہیں پڑی ہوگی کوئی اٹھانے والا. یہ برکت ہے اللہ کے قرآن کی, یہ برکت ہے دین کی, یہ برکت ہے اسلام کی. اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ ان برکات کو اور آپ ان اللہ تعالیٰ کے دین کے ثمرات کو اپنی آنکھوں سے اپنے ملک میں بھی دیکھیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی کوشش کریں, شرط یہ ہے تھوڑی سی کوشش کریں. اس کوشش میں قربانی بھی دینا پڑتی ہے, تھوڑی بہت قربانی ہوگی, لیکن پھر انشاءاللہ العزیز وہی دور آپ کو نظر آئے گا, وہی برکتوں اور رحمتوں کے لمحات آپ کے سامنے ہوں گے جو آپ تاریخوں میں پڑھتے ہیں اور لوگوں سے سنتے ہیں. خدا کرے, اور مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے, انشاءاللہ العزیز ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے جب پاکستان کو ہم اسلام کا قلعہ دینا دے گا, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ. دوستو انقلاب کا دور ہے, وہ قربانیاں جو عرب کے جوانوں نے آ کر افغانستان اور پاکستان کے آزاد قبائل میں دی, جن کے خون کی مہک آج بھی ان کی قبروں سے آ رہی ہے, وہ تورا بورا کی پہاڑیوں پر دیزی قدر بم جو گرائے گئے اور وہاں اللہ کے دین کے نام لیواؤں کے پرخچے اڑے, آج اس کی برکت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ علماء جن کو 13 ماہ پہلے, میں نے کل بھی وہاں چناب نگر میں کہا تھا, پرسوں جب میں رہا ہوا تو ٹیلی ویژن والوں نے اخبارات والوں نے پوچھا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, میں نے کہا میں تو حیران ہوں کہ 13 ماہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے, 13 ماہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے. کہنے لگے ہمیں تو نظر نہیں آتا. میں نے کہا عجیب بات ہے, دیکھتے بھی ہو اور شور نہیں رکھتے ہو, 13 ماہ پہلے طالبان کا نام لیتے تھے تو جیل میں جانا پڑتا تھا, 13 ماہ بعد طالبان کا نام لیتے ہیں اسمبلی میں جا رہے ہیں. اب بتائیں پگڑیوں والے اسمبلیوں میں پہنچے نہیں پہنچے؟ کئی ایم این اے علماء کرام کے فون آئے, میں نے کہا میں آپ کے لیے پگڑیاں بنوا رہا ہوں, 50 پگڑیاں تیار کر رہے ہیں, 50 علماء کرام پگڑیاں پہن کر جب اسمبلی میں کھڑے ہوں گے آپ دیکھیں پھر اسمبلی کی کیفیت کیا ہوگی. بڑے بڑے سیاستدانوں نے, سابق پارلیمنٹیرینوں نے اور سابق وزراء جنہیں اپنے انگلش, اپنے علم اور ادب, اپنی وکالت پہ بڑا ناز ہے, انہوں نے کہا جب 4-5 مولوی ہوتے تھے ہم تو اس وقت بھی بات کرتے ہوئے شرماتے تھے, ہماری زبانیں خشک ہو جاتی تھی, ہن ساڈا کی بنے گا, ہن تے اوتھے 50 تو بھی زیادہ مولوی. علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقار عطا کیا ہوتا ہے, علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا کیا ہوتا ہے, یقین جانے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں. اور مجھے کئی لوگوں نے کہا وہاں ایم این اے نے, انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر تم چند مولوی اسمبلی میں نہ بیٹھے ہو ہم اسمبلی کی کرسیوں پہ بیٹھ کے شراب پیئیں اور ہمیں کوئی روکنے والا نہ, ہم تم سے ڈرتے ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں, ایک نے کہا یار تیری پگڑی نو دیکھ کے میرے بڑا ڈر لگتا ہے. میں کہا انشاءاللہ اس پگڑی سے تم ڈرتے رہو گے, اور اب تو پگڑیوں والی ایک لمبی لائن پہنچ گئی,
تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ میٹرک کے لیے 10 سال ضائع ہوتے ہیں, ایف اے کے لیے 12 سال, بی اے کے لیے 14 سال, ایم اے کے لیے 16 سال. کیوں اپنے بچوں کی قیمتی زندگی کو لمحات کو ضائع کرتے ہیں؟ آؤ آپ کو دعوت دیتے ہیں, بچہ دو ہمارے حوالے کرو, قرآن کا حافظ بنائیں گے, پھر اس کو عالم دین بنائیں گے. میٹرک کروانا ہوا 3 مہینے میں میٹرک کر لے گا, 2 مہینے میں ایف اے کر لے گا, پھر تمہاری مرضی جو ڈگری بھی دلوانا ہوئی 3 مہینے میں ہر ڈگری حاصل نہ کر لے تو ہمارا نام بدل دینا. اس لیے دوستو آپ دیکھیں گے آج کل ماں باپ کی نافرمانی کا دور دورہ ہے. ماں باپ بچے کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک روا رکھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی بات کہیں, ہمیں انگریز کے دیے ہوئے اس تعلیمی نظام نے کیا دیا, بچہ ماں باپ کا مذاق اڑاتا ہے. بے ادب اور گستاخ اولاد ماں باپ کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں. یقین جانے کئی ماں باپ ایسے بھی ملے کہنے لگے مولانا ہم اپنی اولاد کے ہاتھوں اتنے تنگ ہیں, اگر اسلام میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہم خودکشی کر لیتے. جس اولاد کو دعائیں مانگ مانگ کر دیا جاتا ہے, جس اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے ماں باپ کیسے کیسے مشکلات کے دور سے گزرتے ہیں, وہی اولاد بڑے ہو کر ماں باپ کو کہتے ہیں تم تو دکیا اسی پاگل ہو گئے ہو, اور اپنے دوستوں کو تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے نوکر ہیں, یہ بابا جو ہے نا یہ ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے ویسے ہی گھر میں جھاڑو واڑو دینے کے لیے. لیکن میں آپ کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں, آپ نے کسی حافظ قرآن عالم دین کو اپنے ماں باپ کا گستاخ اور نافرمان دیکھا ہے؟ ہم جہاں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں, بچوں کو علم کا دین سکھاتے ہیں, وہاں ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور اساتذہ کا ادب و احترام بھی سکھاتے ہیں, انہیں بتلاتے ہیں کہ قرآن کریم نے واضح طور پر بتلایا ہے جس طرح خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا شرک عظیم ہے, اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ عظیم ہے. بچوں کے اخلاق, ان کا کردار, ان کی کیفیات کو ان دینی اداروں میں ایسے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے ایک مثالی انسان بن کر نکلتے ہیں. تو میری آپ سے یہی التماس ہوگی, کیونکہ میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا, اور جو باتیں میں کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہی باتیں اس وقت یہاں کی ضرورت ہیں اور یہی باتیں مجھے اس اسٹیج پہ کرنی چاہیے, تو میں آپ سے کہوں گا اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کریں. جانتے ہیں دشمن کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے, دینی اداروں میں پڑھنے والے یہ لوگ ایسی تربیت حاصل کر لیتے ہیں, ماں باپ کے تو فرما بردار ہوتے ہیں, استادوں کے تو فرما بردار ہوتے ہیں, مگر طاغوت اور شیطان کے سب سے بڑے نافرمان ہوتے ہیں. یہ دینی ادارے ہیں جب دنیا میں کفر کو ناکو چنے چبوانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, تو پھر ان کا راستہ روکنے کے لیے کوئی دنیا کی طاقت مقابلے میں آ سکتی آتی ہے؟ پڑھتے بچے ان دینی اداروں میں ہیں, یہ یہاں پڑھ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک عجیب بات ہوئی, ریونڈ میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا, امریکی سیٹلائٹ میں وہاں کے فوٹو لیے, اسے لوٹوں کے فوٹو نظر آئے, اس نے فوراً پاکستان سے رابطہ کیا, یہ کون سے بم ہیں, ان کو لوٹے بھی بم نظر آ رہے ہیں. اور اب تو حالت یہ ہے کہ باضابطہ کروڑوں اور اربوں روپے پاکستان کو ایڈ دی جاتی ہے, یہ ایڈ لو, یہ دینی مدرسوں میں کمپیوٹر داخل کرو, ان کو گرانٹے دو, ان کو پیسہ دو, ان کو کہو دولت لے لو, کمپیوٹر لے لو, لیکن بچوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ ختم کر دو, بچوں کو پرانی تعلیمات سے آراستہ کرتے ہوئے مت بتلاؤ کہ کفر کے سامنے سینہ تان کر بھی کھڑا ہوا جاتا ہے. حیرت کی بات ہے, جن لوگوں کی ذمہ داری جہاد کی تھی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور جو صرف قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں ان کی آیتوں کو سن کر شیطان وقت اور وقت کے سب سے بڑے بدماش پر نظر داری ہے. دوستو یہ دینی ادارے جنہیں بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کبھی کسی دینی ادارے میں کوئی بم پستول راکٹ لانچر دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے دینی اداروں میں لڑائیاں ہوتے دیکھی ہیں؟ یونیورسٹیوں میں آئے دن لڑائیاں گولیاں چلتی ہیں, بموں کے دھماکے ہوتے ہیں, قتل و غارت بھری ہوتی ہے. اسے دہشت گردی کا اڈا کوئی نہیں کہتا. جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اسے دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے تاکہ بند ہو جائیں یہ ادارے. لیکن ماں نے ابھی تک کوئی لال جنا نہیں ہے جو قرآن کریم کے ان اداروں کو بند کر سکے. کوئی کر سکتا ہے قرآن کے اداروں کو بند؟ جنہوں نے کوشش کی پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا, اور جنہوں نے سوچا جو کوشش کر رہے تھے آج کل وہ صرف اور صرف رو رہے ہیں. مولوی آ گئے, مولوی آ گئے, مولوی آ گئے, مولوی آ گئے, پریشان ہے. ایک سال پہلے کہتے تھے یہ قیدا پڑے ہوئے کیا جانتے ہیں حکومت کیا ہوتی ہے, کہا تھا نا یہ قیدا پڑے ہوئے. اور اب کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں, یہ تو ڈبل ایم اے ہیں, یہ بڑے تعلیم یافتہ ہیں, خود صفائیاں دے رہے ہیں, خود وکیل صفائی بن کر امریکہ سے کہہ رہے ہیں یہ بہت محب وطن ہیں, یہ بڑے بڑے سیاستدان ہیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شکر ہے خدا کا کہ ایک سال میں تمہیں تو سمجھ آ گیا. لیکن اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ, اس میں محنت بہت ہوتی ہے, اس میں قربانیاں بہت دینا پڑتی ہیں. تو دوستو دین کے یہ ادارے یہ اسلام کے قلعے ہیں, قلعے اللہ کے فضل سے, جہاں اسلام کی فوجیں تیار ہوتی ہیں اور پھر ایسی فوج یہاں سے نکلتی ہے. کوئی ملا امیر المومنین ملا عمر کی شکل میں آتا ہے, کوئی اسامہ بن لادن کی شکل میں آتا ہے, کوئی مولانا فضل الرحمان کی شکل میں آتا ہے, اور کوئی شیخ الحدیث مولانا عبد المجید کی شکل میں آتا ہے, اور کوئی سرپرستی کرنے والے حضرت سید نفی شاہ صاحب کی صورت میں تشریف لاتے ہیں. یہ دینی ادارے ہیں جو اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں کہ جن قلعوں کو دیکھ کر کفر کی طاقتوں پر لرزہ طاری رہتا ہے, ان کی نیندیں اڑی رہتی ہیں. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے جو بش سے پہلے کلنٹن تھا اس کی حالت کیا تھی؟ سوئے سوئے چار پائی سے گر جایا کرتا تھا. اور پھر جب اس کی محترمہ کہتی کہ جناب والا آپ نیچے پڑے ہیں اٹھا چار پائی پڑھاؤ, کہتا آگے آگے آگے,
وہ پٹڑیوں والے آ گئے, وہ داڑیوں والے آ گئے, وہ لمبے بالوں والے آ گئے, وہ مریضوں والے آ گئے. دوستو جب دنیا میں جینا ہی ہے آ ہی گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ زندگی کے لمحات گزارنا ہی ہے,
تو فیصلہ کرو سر جھکا کر جینا ہے یا سر اٹھا کر جینا ہے. غیروں کا کہتے ہو خدا کے دین کے سپاہی بن کر جیو, اگر تم چاہتے ہو سر اٹھا کر کفر کے چھکے چھڑانے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو پھر ان دینی اداروں کو مضبوط کرو. جتنے دینی ادارے مضبوط ہوں گے کفر کی کمر توڑتی چلی جائے گی اور کفر کی طاقتیں شکست کھاتی چلی جائیں گی. اب تو حالت یہ ہے اب ہمارے اور نئے نئے وزیر اعظم ہوں جاتے پھر جیلا چند اسیر اعظم کہا کرو, ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے نا. اب اپنے میں یہ کہا اللہ نے ڈیوٹی لگا دی بھائی جیلوں والا کوٹا تو پورا کر دیا گھر. کوئی کام کاری یاسین صاحب کر رہے ہیں, کوئی ہمارے اساتذہ کرام کر رہے ہیں. ادھر والا ایک کام رکا ہوا تھا اللہ نے کہا یہ بھی جاری رہنا چاہیے. چلو رضینا قسمت الجبار فینا, ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. ویسے جیل کوئی مشکل مسئلہ, کوئی مشکل مسئلہ ہاں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جب جیل میں میں ہوتا ہوں تو بہت صحت مند ہوتا ہوں, جب باہر آتا ہوں تو بیمار بیمار سا رہتا ہوں. ویسے جیل میں اکیلا ہم نہیں ہوتے, جیل میں تو چار پانچ ہزار آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ مولوی نہیں ہوتے. وہ جب جیل کاٹ لیتے ہیں چوری کر کے ڈاکہ ڈال کر بدکاری کے بعد اور رشوت کے بعد, اگر چور ڈاکو بدکار جیل کاٹتے ہوئے نہیں شرماتا تو عالم دین کو اللہ کے دین کا نام بلند کرنے کی وجہ سے جیل میں جاتے ہوئے شرمانا, یہ ہمارے اکابر کی یہ بھی وراثت ہے. مجھے یاد ہے آج سے 12 سال پہلے میں جب پنجاب میں سب سے پہلے میں نے جیل کاٹی, الحمدللہ ویسے مجھے فخر ہے میں نے پاکستان کی کراچی سے لے کر پشاور تک 22 جیلیں کاٹی, 22 جیلیں. فیصل آباد کی دونوں، کراچی، حیدرآباد، پشاور، لاہور کی دونوں جیلیں، بہاول پور، ملتان، اڈیالہ جیل، میاں والی جیل، اٹک جیل، اور جناب یہ کیا ہے وہ جہاں ٹارچر چونکا ٹارچر سیل، جھنگ جیل، نمبر لگا دیا ہے. اس دفعہ مجھے جب ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تو آرڈر کیا کہ دو ماہ کے لیے میاں والی اٹک، ان کو اڈیالہ جیل بھیج دو. میں نے کہا میں اڈیالہ نہیں جاتا. انہوں نے کہا اڈیالہ جیل تو بہت اچھی ہے، نئی بنی ہے، ایشیا کی خوبصورت جیل ہے، ایشیا کی خوبصورت جیل ہے، وہاں ٹھنڈا موسم ہے. میں نے کہا میں نہیں جاتا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں 6 مرتبہ اس میں گیا ہوں، کسی نئی جیل میں بھیجو نا، خدا کی قسم خدا کی نئی جیل میں بھیجو. کہنے لگے ہم مشورہ کرتے ہیں. پھر ڈپٹی ہوم سیکرٹری نے ہوم سیکرٹری کو فون کیا کہ وہ کہتے جی میں اڈیالہ نہیں جاتا، نئی جیل میں بھیجو. انہوں نے کہا میاں والی جاؤ. میں نے کہا میاں والی پہلے نہیں گیا، آپ بھیجو. کہنے لگے یار تو عجیب آدمی ہے، وہاں ٹھنڈا موسم ہے، راول پنڈی ہے اور جناب نئی جیل ہے، یہ 100 سال پرانی ہے، کچی جیل ہے اور یہاں کا پانی بھی اچھا نہیں ہے. میں نے کہا سر بات یہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں نئی نئی جیلوں میں جاؤں تاکہ کل قیامت میں ہر ہر جیل کی سرزمین کم از کم گواہی تو دے سکے، زیادہ گواہ ہوں گے. ویسے یہ اللہ کا احسان ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیسی کرتی ہے. باہر آتا ہوں تو 24 گھنٹوں میں 2 پر ابھی تلاوت نہیں ہوتے، جیل میں ہوتا ہوں تو روزانہ 1 قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ قرآن کریم کی محفل ہے، قرآن کریم کی برکات کو بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں. جیلوں میں قرآن کریم کی تلاوتیں ہمارے اکابر کا شعار ہے. اس لیے گھبرا نہیں، یہ ڈر خوف دل سے نکالا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا بھئی مسئلے، باقی مسئلے دوسرے حضرات بتائیں گے. ہمارے اساتذہ نے ہمارے ذمہ یہ مسئلہ لگایا کہ ان کے دل سے ڈر نکالو، یہ ہمارے یہ میری ذمہ داری ابھی، ان کے دل سے ڈر نکالو. میں آپ کے دل سے جیل کا خوف نکالنے کی باتیں کر رہا ہوں کہ جیل سے ڈرنے کی ضرورت ہے، وقت کے حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، پولیس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. پولیس کا کیا ہے؟ جب پکڑ لیتی ہے تو پیچھے ہوتی ہے، ہم آگے ہوتے ہیں. جب ہم رہا ہو جاتے ہیں یہ آگے ہوتی ہے، ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں. ابھی جب میں سفر کرتا ہوں تو آگے آگے راستے صاف ہو رہے ہیں، آگے آگے پولیس کی گاڑی جا رہی ہے، صاف کرو راستہ، صاف کرو. میں نے کہا کمال ہے، ہماری قسمت تمہارے ساتھ متعلق ہو گئی، کبھی ہم آگے تم پیچھے، کبھی تم آگے ہم پیچھے. اور جو جیل والے ہوتے ہیں ان سے بھی عجیب بات ہوتی ہے، کہنے لگے جی آپ جیل میں آگے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تو آئے ہیں سال کے لیے، 2 سال کے لیے، ہم 2 سال کے قیدی، 4 سال کے قیدی، تم عمر قیدی. کہنے لگے کیسے؟ میں کیا کوئی ہتھوں بدلا، کوئی نکوں بدلا؟ تم 25-25 سال جیل میں گزارتے ہو، ہم تو سال 2 سال کے بعد چلے جاتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ تو دوستو یہ ہے دینی ادارے جو بے سر و سواری کے عالم میں تیرے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، تیری جان کی حفاظت کرتے ہیں اور تیری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں، تیرے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. خدا نخواستہ آج یہ ادارے نہ ہوتے تو یقین جانے میری اور آپ کی حیثیت غلاموں سے بدتر ہوتی، ہمارے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے. پہلے ہم نے انگریز کے پٹے گلے میں ڈالے، اب ہم امریکہ کے پٹے گلے میں ڈالے پھر رہے ہوئے. لیکن دینی مدارس کا فیضان ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو، اپنے آنے والی قوموں کو، اپنی نوجوانوں کو سارے شیطانوں سے آزاد کروا کر اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر لا کر ان کی غلامی میں دے دیتے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں اور ناز ہے کہ الحمدللہ ہمارا تعلق ایسے اکابر سے ہے، ہمارا تعلق ایسے اکابر سے ہے جو سر اٹھا کر چلتے ہیں، سر جھکا کر. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہ سارے مولوی بھی ایکو جے نہیں ہوں دے. انگریز کا دور تھا، ایک طبقہ تھا، ایک ایک گز لمبی سپاسنا میں انگریز کے سامنے پڑا کرتا تھا. آپ کی حکومت ہم پر خدا کی رحمت کا سایہ ہے. محترمہ ملکہ وکٹوریہ صاحبہ، آپ نے عدل و انصاف قائم کر کے ہم مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کے کرسی کو بوسے دیتے رہیں. ایک طرف یہ پجاری مولوی تھے اور ایک طرف انگریز سے ٹکرانے والے علماء تھے. الحمدللہ ہمارا تعلق حلوائیوں سے نہیں، فدائیوں سے. ہم ان کی اولاد ہیں
جن کی زندگیاں کالے پانی میں گزر گئیں، جنہوں نے مالٹا کی جیلوں کو مار دیا، جنہوں نے وطن عزیز کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اپنے آپ کو تختہ دار کی صحت بنایا، جس طرح آج یہ مدارس اکابر کی نشانی ہے اور یہاں ان کی علمی وراثت تقسیم ہوتی ہے، میں کہتا ہوں جیلوں میں اکابر کی اخلاص والی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ یہی بات میں نے کرنا تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 12 سال پہلے میں فیصل آباد میں ایک ماہ جیل کاٹی اور میں رہا ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث مدظل العالی نے جامعہ امدادیہ میں مجھے بلوایا، فرمایا جیل سے تم نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا مجھے تو ایک بات حضرت سمجھ آئی ہے، ہمارے اکابر کی علمی وراثت یہاں ملتی ہے، اخلاص والی وراثت وہاں ملتی ہے، اخلاص والی وراثت وہاں ملتی ہے۔ جیل میں رہ کر آدمی کو اخلاص بڑا نصیب ہوتا ہے، کیوں کہ جب آدمی جیل میں ہوتا ہے تو اس کی اول خواہش یہ ہوتی ہے جلدی سے رہا ہو جاؤں، باہر چلا جاؤں۔ لیکن آپ نے مولانا حق نواز شہید کی کوئی تقریر میں سنا ہوگا، انہوں نے فرمایا تھا امی عائشہ میں نے جیل کی کال کوٹھڑی میں تاریخ راتوں میں بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا میں ساری زندگی ان چار راستوں میں گزار دوں گا مگر اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے اخلاص کہ آدمی سولی پہ لٹکا ہوا ہو، آدمی جفا کی تیغ سے کاٹا جا رہا ہو مگر اپنے مشن پر سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ علماء حق ہیں جنہوں نے ہر دور میں حق کا پرچم تھامے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دینی اداروں کو سلامت رکھے اور ان دینی اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکابر کے ایک ایک کارنامے کو اثر نو زندہ کرے۔